لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جس نے یہ کہا اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آپ سوالات کیجئے مگر یہ عرض کرتا چلوں کہ ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بیس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. معلوم ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگر غلطی ہو جائے تو برائے کرم فوراً میری اصلاح فرما دیجیے. انشاءاللہ عز و جل مجھے ضدی یا ناراض ہونے والا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ارے بابا جان، یہ ارشاد فرمائیں، کابینہ یا کسی مجلس کے مشورے میں اتفاق رائے سے کوئی بات طے ہو گئی، پھر کوئی رکن دوسرے دیگر ارکان کو اس کے خلاف ذہن دے اور گروپ بنائے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟
نہیں، اس سے لوگ دعوت اسلامی میں ان کو نہیں ہونا چاہیے. دعوت اسلامی کے یہ درحقیقت دوست نہیں ہے، جبکہ طے ہو گیا اور شریعت کی روح سے بھی وہ غلط نہ ہو. ہاں، شریعت آپ پر واجب کر دے کہ مخالفت اس کی کرنی ہے، واجب ہے، جب تو دوسری بات ہے، ورنہ مخالفت جو ہے یہ اندر چھٹے گا، بغاوت ہے. بغاوت جو کرے وہ دعوت اسلامی کا تو ہے نہیں، تو لوبنگ جو ہے وہ دعوت اسلامی میں اس پر پابندی ہے اور اس کا سخت نقصان ہوتا. بعض کوالٹی ہوتی کرتے ہیں نادان، تو ان کو توبہ کرنی چاہیے. اس میں تہمتوں کے، غیبتوں کے، الزام تراشیوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور بہت آخرت کا نقصان ہوتا ہے، دعوت اسلامی کو بھی نقصان ہی ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا جان، یہ ارشاد فرمائے اسی کے ذمے کہ اختلاف رائے اور مخالفت میں کیا فرق ہے؟
دیکھو، اختلاف رائے تو بڑے بڑوں سے ثابت ہے، اختلاف رائے میں تو حرج نہیں ہے. جب مشورہ ہوگا تو اختلاف رائے تو ہونا ہی ہے اندر اسٹوڈنٹ، اگر اختلاف رائے نہ ہو تو پھر جمے گا کیسے؟ سب اپنی اپنی رائے دیں گے، کہ جیسے کہ سمجھو کہ میں کہوں کہ یہاں سے جانا ہے اور آپ یہ بولیں گے کہ یہاں سے چلنا چاہیے، تو یہ بولتے کہ نہیں نہیں سیدھے چلنا چاہیے. اب یہ مشورہ ہو رہا تو اختلاف رائے ہوئی، اب اس کو مخالفت تو نہیں کہیں گے، اختلاف رائے نہ اس میں کوئی ناراضگی ہے. اب تینوں نے مل کے طے کر لیا کہ بیچ کی راہ لی جائے، یہاں سے جانا چاہیے، اب یہ طے ہو گیا. اب میں کڑکڑ کرنا شروع کروں کہ یہ بیچ کا فیصلہ غلط ہوا، تو ظاہر ہے جن کو پتا ہے کہ میں خود شامل تھا تو اب یہ میں مخالفت کر رہا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ ہوا، یہ تو میں اپنے پاؤں پر ہی کلاڑا مار رہا ہوں. یا چلو کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں لیکن میں ماتحت ہوں اور میں نے یہ تینوں کو قبول کیا کہ تینوں میری مشاورت ہے، اب انہوں نے اکثرت کثرت رائے سے فیصلہ کیا اور میں دوسروں کہتا پھر ہوں کہ یہ غلط فیصلہ کیا، غلط فیصلہ کیا، غلط فیصلہ کیا، تو ظاہر ہے کہ اس سے میری بھی اپنی بھی شاخ خراب ہوگی اور جو بھی کام ہے اس کو نقصان پہنچے گا. تو اختلاف رائے تو وہ ہوا کہ ایک بولتا ادھر چلو، ایک بولتا ادھر چلو، یہ ہوا اختلاف رائے. اب طے ہو گیا کہ ادھر سے چلنا ہے، اب اس کا سب کو کہنا یہ ہوگی مخالفت، تو مخالفت جو ہے وہ نقصان دہ، ہمیشہ اس سے نقصان ہوا، اپنی تاریخ میں بھی دیکھ لیں تو اس سے نقصان ہی ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور، یہ ارشاد فرمائے کہ انگریزی زبان یا کوئی بھی زبان سیکھنے میں کیا نیت ہونا چاہیے؟
انگریزی زبان اور کوئی بھی زبان سیکھنے میں یہ نیت ہونی چاہیے
کہ میں اس زبان جاننے والوں کے اندر انفرادی کوشش کر کے دین کی تبلیغ کروں. یہ نیت ہے تو اس نیت کا ثواب ملے گا. جبکہ جائز طریقے پر آپ سیکھیں, مثال کے طور پر اگر آپ عورت سے جا کر سیکھیں گے بالغ ہونے کے باوجود, تو پھر یہ نیت درست نہیں ہوگی کہ اس سے سیکھنا کیسا, سوال تو یہ پیدا ہوگا. ہاں اگر محارم سے سیکھیں گے, محرمہ سے, اپنی بہن سے سیکھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے, بچوں کی امی سے سیکھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ نیت ہونی چاہیے. اگر یہ نیت ہوگی کہ میں اس کے ذریعے دنیاوی کاروبار کروں گا تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. ظاہر ہے کہ اگر یہ نیت کریں گے کہ ہم انگریزوں میں نیکی کی دعوت عام کریں گے, جو انگلش کے علاوہ نہیں جانتے, اردو نہیں جانتے, ان کو انگلش میں ہم تبلیغ کریں گے, تو یہ ایک عبادت ہی کی نیت تصور کی گئی, تو انشاءاللہ اس پر ثواب مرتب ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان, اگر نگران یا کسی ذمہ دار میں تنظیمی, اخلاقی یا شرعی کوئی عیب نظر آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
نہی عن المنکر کیا جائے, عیب نظر آئے اس کی برائی کو دور کیا جائے, اور برائی کو دور کرنے کا طریقہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ, دیکھے اس کو موعظۃ حسنۃ اچھی نصیحت کے ساتھ اس کو سمجھا. اچھا طریقہ کیا ہے, ابھی سب کے سامنے میں کوئی غلطی کرے اس کو جھاڑ دوں, اتنا بڑا ہوا تجھے بیٹھنے کا بھی تمیز نہیں ہے. یہ بھی ایک اصلاح کا انداز ہے جو بعض لوگ کرتے ہیں. کیا اس سے اصلاح کی امید ہے؟ خرابی کی امید زیادہ ہے نا, فساد ہوگا اور اس کا دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اس لیے نگران ہو یا عام مسلمان, اس کو تنہائی میں سمجھائے, اکیلے میں پیار و محبت سے سمجھائے گا تو اس کی سمجھ میں زیادہ آئے گا اور اس سے اس کو ضرر بھی پہنچنے کا اندیشہ کم ہے. اب اگر پھر بھی ضرر پہنچتا ہے تو یہ متعزی ہے, اس نے ایذا اپنے اوپر اوڑھ لی, ہمیں گناہ نہیں ہوگا. پھر اگر اس طرح ہم جھاڑ دیں گے تو اپنے گناہ ہوگا. اس لیے کسی کو سمجھانا اس صورت میں واجب ہے کہ جبکہ ظن غالب ہو کہ یہ مان جائے گا, تب بھی جھاڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر یہ پتہ ہی نہیں کہ مانے گا نہیں مانے گا تو زیادہ زیادہ یہ کام مستحب ہے. ایک مستحب کام کے لیے ہم نے جھاڑ دیا اس کو تو یہ تو ایذا ہے, اور ایذا مسلم حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو بڑے یعنی کہ سمجھنے کی باتیں, بعض ذمہ داران بھی بھول کھا جاتے ہیں کہ وہ جھاڑ کے سمجھاتے اور بولتے میں تو دین کے لیے غصہ کرتا ہوں. میں تو دین کے لیے تمہیں اجازت کس نے دی کہ ہر ایک پر غصہ کرتے پھرو؟ ہاں غصہ کرنا ہے تو یہاں صورت ہے کہ بچہ 10 سال کا ہو, 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دے, اور 10 سال کا ہو تو مار کے پڑھائے. تو یہاں غصے کی راہ نکلی کہ بچے پر غصہ کرے گا جبھی تو مارے گا, تو یہاں شریعت نے اجازت دی. لیکن ہر ایک کے بچے کو تو مارنے کی اجازت نہیں دی نا شریعت نے, کہ وہ نماز 10 سال کا بچہ کسی کا نہیں پڑھتا اس کو آپ ٹھوک دے اٹھا گیا, یہاں اجازت ہے. تو جہاں جہاں غصے کے اظہار کی اجازت ہے, جیسے جہاد ہے کفار کے سامنے, ہم جبکہ مصروف لڑائی ہیں, اب جب تک غصہ نہیں آئے گا ہم لڑیں گے احساس کے, تو تلوار نہیں چلے گی, بفر کری تلوار چلے گی غصے میں اگر, تو یہاں غصہ بھی عبادت ہو جائے گا ایسے موقع پر. وہ باہر آ لیے کہ موقع کی مناسبت سے, تو عوام پر جب تک شریعت اجازت نہیں دے ہمیں غصہ کرنا نہیں ہے. اور سمجھانا ہے کسی کو تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ پیار محبت سے آپ سمجھائیں گے تو اثر کرے گا, ورنہ غصہ کرنے میں خطرہ یہ ہے کہ اس کی دل آزاری ہو جائے گی تو مشکل ہو جائے گا. اس طرح ماں بہنوں پر غصہ کرنا, بے پردگی کرتی ہیں, ٹھیک ہے غلط کرتی ہیں, ہم دل سے برا جانے اور ان کو اگر ممکن ہے تو احسن طریقے پر سمجھائیں, اپنے رسالے پڑھائیں, کیسیٹیں سنائیں, نہ کہ جھاڑیں. ماں باپ کو یا بہن بھائی کو جھاڑنے کی تو اجازت نہیں ہے نا. اگر اس سے تنظیمی نقصان ہو رہا ہے ذمہ دار سے, تو اس کو پھر طریقہ کار سے چلیں, جیسے کہ پہلے خود اس کو سمجھائیں, سمجھانے کی ہمت نہیں پڑتی یا خطرہ ہے کہ وہ لڑ پڑے گا, تو ایسی صورت میں اس سے بڑے ذمہ دار کے ذریعے اس کو سمجھائیں, پھر بھی نہیں ترکیب بنتی تو بڑے ذمہ دار، پھر بڑا ذمہ دار، پھر کابینہ کے ذریعے سمجھائیں، اس طرح آخر شورا کے ذریعے، بین الاقوامی امور کے ذریعے جو دیگر ممالک والے وہ ترکیب بنائیں، ضرورت بین الاقوامی امور والے شورا سے مشورہ کریں گے تو اس طرح ترکیب بن سکتی ہے. اور شورا کے اراکین بین الاقوامی مجلس میں موجود ہوتے ہیں، بین الاقوامی مجلس جو ہے وہ شورا کے رکن کے ماتحت ہوتی ہے. تو اس طرح انشاءاللہ بتدریج اور سسٹمیٹک آپ سمجھائیں گے نا تو ترکیب بنے گی. اور اگر آپ دوسروں کو کہتے پھریں گے تو ماحول جو ہے وہ خراب ہوگا، غیبتوں تہمتوں کا باب کھلے گا اور گناہ کا سلسلہ بڑھے گا. ایک مستحب کام کے لیے بہت سارے گناہ کرنے پڑیں گے کہ دعوت اسلام یہ کام مستحب ہے، تو اس کے لیے غیبتیں تہمتیں کرنا اس طرح مناسب ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان، کیا گناہ کی نیت کرنے پر کوئی مواخذہ ہے یا نہیں؟ حالانکہ سننے میں یہی آیا ہے کہ گناہ کی نیت سے گناہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ جب گناہ کا فعل سرزد ہو تو تب گناہ لکھا جاتا ہے. برائے کرم وضاحت فرما دیجیے.
گناہ کا اگر عزم بالجزم کر لے تو گناہ لکھا جاتا ہے، اور ویسے دل میں خیال آیا کہ یہ گناہ کر لوں وہ گناہ کر لوں اور گناہ نہیں کیا تو اب نیت کا گناہ نہیں ہے. لیکن عزم کر لے، اب مثال کے طور پر بکنگ بھی ہو گئی کسی فلم کی اور ترکیب بھی ہے، ابھی روانہ بھی ہو گئے، تو اب یہ کہ گناہ کا عزم میں پھر کیا کمی رہے گی؟ یا طے ہو گیا کہ میں وہ فلاں فلم دیکھوں گا یا فلاں کو میں چھوڑوں گا نہیں، اس کا منہ توڑ دوں گا. ترکیب ہے اپنی کہ اس کو مارنا ہے، تو طے ہے کہ مارنا ہے فائنل اینڈ لاسٹ، تو ظاہر ہے کہ عزم بالجزم کہلائے گا، تو اب اس نیت کا گناہ ملے گا. دونوں جہنمی ہیں، قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں. جب فرمایا گیا تو تعجب سکتے کہ مقتول کیوں جہنمی ہے، تو حدیث شریف میں یہی فرمایا گیا کہ مقتول جو ہے اس نے بھی تو اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہی عزم بالجزم کے چھوڑوں گا نہیں. اب وہ قتل کرتے کرتے وہ ناکام ہو گیا، خود قتل ہو گیا، تو دونوں جہنمی. معلوم ہوا کہ عزم بالجزم والی جو نیت ہے وہ اس کا گناہ لکھا جاتا ہے، وہ گناہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ ارشاد فرمائے کہ شادی کرتے وقت کیا نیت یا نیتیں ہونا چاہیے؟
سنت ادا کر رہا ہوں، اور اگر کسی پر فرض ہو گئی ہے شادی تو فرض ادا کر رہا ہوں، واجب ہو گئی تو واجب ادا کر رہا ہوں، ورنہ وہ سنت ادا کر رہا ہوں. اور اولاد کا سلسلہ ہوگا اور اس سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر فخر فرمائیں گے، کثرت امت پر، تو سب سے بڑی امت میرے آقا کی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اولاد ہوگی تو وہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہے. اس آیت کریمہ پر عمل کروں گا، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کروں گا، سنتوں کے مطابق تربیت کروں گا، اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں، اولاد کو عالم دین بناؤں گا، وہ با عمل بھی بنے اس کی بھی پوری کوشش کروں گا تاکہ صدقہ جاریہ بنے. آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے شادی سے، اپنا آدھا ایمان محفوظ کروں گا. اور اس طرح مطلب یہ کہ جو دوسری طرف توجہ جاتی ہے اس کو روکنے میں مدد حاصل کروں گا، گناہوں سے روکنے میں مدد حاصل کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
پیارے بابا جان، انٹرنیٹ استعمال کرنے کی نیتیں بھی بیان فرما دیجئے.
انٹرنیٹ استعمال کرنے کی نیت کہ اس سے صرف وہی کام لوں گا جس کی شریعت نے اجازت دی، اور اس میں اگر کوئی تصویر خامہ کا ٹپک پڑی، عورتوں کی تصویریں ٹپک پڑتی ہیں، تو فوراً آنکھیں بند کر لوں گا، اور کوئی رومال یا تو اس کو میں چلا دوں گا، آگے پیچھے کر دوں گا، یا اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتی تو کوئی ادھورے اسکرین پر یا کوارٹر اسکرین پر اوپر کے حصے پر یا نیچے کے حصے پر ہاتھ کے ذریعے یا کوئی رومال کے ذریعے اس کو ڈھانپ دوں گا. اور میں بقیہ اپنا اس میں کام کا سلسلہ کروں گا. تو یہ دیکھو اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہے, ورنہ انٹرنیٹ جو چلائے اور بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچائے بہت مشکل. خیر مجھے نہیں آتا انٹرنیٹ چلانا, نہ اسٹارٹ کرنا آتا ہے نہ بند کرنا آتا ہے, لیکن کمپیوٹر تو ہے میرے پاس. اسلامی بھائی جو کام کرتے میں بھی ہوتا ہوں, اسلامی بھائی بھی کام کرتے, تو اب رسالے وغیرہ ٹائپ کرنے پڑتے تو ضروری ہے. تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا, تو جو اپنے اسلامی بھائی ہو تو ان کو میں یہ طریقے سمجھاتا رہتا ہوں کہ اس طرح اپنے آپ کو بچاؤ. تو ظاہر ہے کہ پہلی نظر جو بے اختیار عورت پر پڑی وہ معاف ہے, جبکہ فوراً لوٹا لے اب وہ پھر بھی دیکھے جائے اور ٹائپ کرتا جائے وہ تو ظاہر ہے گناہ تو ہوگا اس کو. مرد کی تصویر آئی, مرد کر رہا ہے ٹائپنگ تو گناہ نہیں ہے, اب عورت اس کو دیکھے جائے تو عورت کی نیت اگر معاذ اللہ غلط ہے تو نگر انما الاعمال بالنیات. اب یہ بیچارے جن ملکوں سے ہیں وہاں تو تصویر کی کام بات ہے, زندہ لوگ نیکرے پہن پہن کے گھومتے ہوتے ہیں تو ان سے بھی نگاہوں کی حفاظت واجب ہے, یہاں تک کہ کسی کا گھٹنا کھلا ہوا دیکھنا بھی حرام ہے. اب تو یہاں بھی ہو گیا باب المدینہ میں بھی, اچھا واقعی بہت بری حالت ہے, کیسے نگاہوں کی حفاظت کرے آدمی خلوت کے باہر ہے. تو جتنا کم سے کم آدمی گھر سے نکلے جب تک ضروری نہ ہو جائے گھر سے باہر ہی نہ نکلے, یہی سمجھ میں آتا ہے. دین کا کام کرنے کے لیے گھر سے نکلے, کسب حلال کے لیے گھر سے نکلے, باقی فضول گھر سے نہ نکلے. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی جانا ضروری ہے. دیکھیں ہم لوگ جو ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں خواہ مخواہ جو کچھ کرتے ہیں, آپ لوگ آپ کو پتا ہے, مجھے تو خیر گھومنے کا موقع ہی نہیں ملتا, بہت ہی کم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
حضور بعض اسلامی بھائیوں کی طرف سے یہ سوال ہے کہ ہم پاکستان سے باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں اور وہاں رہتے ہوئے ہمیں مدری مرکز کی ہدایات قبول کرنا یا لینا کیوں ضروری ہے یا اس کی کیا حکمت ہے, جبکہ ہم وہاں کے حالات بخوبی اور بہتر سمجھتے ہیں.
جب تک ایک مرکز کے ماتحت کام نہیں کریں گے تو صحیح معنوں میں کام نہیں ہوگا. مرکز کا اپنا تجربہ ہے, آپ کا اپنا تجربہ ہے, اور آخر کئی ممالک میں مرکز کے طریقہ کار کے مطابق کام ہو بھی رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے. شروع میں ان کو بھی دشواریاں ہوتی ہوں گی, اب آسانیاں ہوں گی. اب یہ کہ کوئی ایسا موقع ہے کہ واقعی وہ مرکز کے طریقہ کار پر کام ہونا ممکن نہیں ہے کسی معاملے میں, تو پھر بین الاقوامی امور کی منظوری لی جائے, بین الاقوامی امور کے ذمہ داروں سے مشورہ لیا جائے. ہو سکتا ہے وہ کوئی طریقہ اس میں آپ کے لیے وضع کر دیں, راستہ بتائیں کہ اس کو یوں کرو. آپ اپنے طور پر مرکز سے ہٹ کر کام کرنا یہ اطاعت نہیں ہے, بس وہی ہے کہ بین الاقوامی امور کے مشورے کے بغیر کوئی نیا انداز اختیار نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو
علی الحبیب. پاپا جان ہم آپ کے مدنی مذاکرے اور بیانات سن لیتے ہیں اور تربیت حاصل کرتے رہتے ہیں, پھر مدنی قافلہ کورس کرنا کیوں ضروری ہے؟
اتنے سارے مدنی مذاکرے کہاں سنتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ صرف سننے سے, جیسے کہ کتابیں چھپ گئیں, اب اگر کتابیں چھپنا کافی ہوتی تو یہ مدرسے کیوں ضروری تھے؟ قرآن پاک چھپا چھپایا موجود ہے تو آخر حفظ کرنے کے لیے طالب علم مدرسے میں کیوں جاتا ہے؟ قرآن شریف پڑھ کے خود ہی حفظ کر لیتا, ذرا خود حفظ کرنا آسان نہیں ہے, استاد ضروری ہے. تو اسی طرح صرف مدنی مذاکرے سن لینے سے یا بیانات سن لینے سے دعوت اسلامی کا طریقہ کار آ جانا ضروری نہیں ہے, ساتھ میں ماحول میں رہ کر سیکھنا بھی ضروری ہے. جیسے کہ نماز فرض ہے یہ سب کو پتا تھا, جب سے آنکھ کھلی پتا تھا کہ نماز فرض ہے, مسجدوں کی زیارت کی, لیکن اندر جانا کب نصیب ہوا؟ جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے. بہت سارے اسلامی بھائی سے ہوں گے کہ جو مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے, لیکن ماحول کی برکت سے تہجد بھی پڑھتے ہوں, اشراق و چاشت بھی پڑھتے ہوں گے. تو یہ کہ مدنی ماحول, مدنی قافلہ کورس وغیرہ میں بھی مدنی ماحول فراہم کیا جاتا ہے اور پریکٹیکل کروایا جاتا ہے. یہ سمجھو تھیوریکل بتایا جاتا ہے کیسٹ میں اور اس میں پریکٹیکل کروایا جاتا ہے, اور تھیوری اور پریکٹیکل میں فرق ہے, یہ سب سمجھ, ورنہ اتنے تعلیمی ادارے ہوتے ہی نہیں, خالی کتابیں لوگ خرید لیتے پڑھ لیتے اور جو کوئی ڈگری اس نے پانی وہ اپنے ہاتھ سے ڈگری لکھ لیتے. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے پاپا جان یہ ارشاد فرمائیے، کیا ہم اپنی مرضی سے اپنے ملک میں آپ کا رسالہ چھاپ سکتے ہیں؟
جی نہیں، اس کے لیے مجلس ترجمہ بنی ہوئی ہے، اس سے بین الاقوامی امور کے ذریعے رابطہ کریں اور پھر وہ اگر اجازت دے تو ہی چھاپ سکتے ہیں، بلکہ ترجمہ کرنے سے پہلے اجازت دی ہے. ترجمہ کر لیں گے پھر آپ ڈسارٹ ہوں گے، منع کر دیا جائے گا. ترجمہ شروع کرنے سے پہلے مجلس ترجمہ سے اجازت لی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
پیارے باپا جان اجتماعی اعتکاف کی برکتیں ارشاد فرمائیے.
عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے اور جو بات دیکھو ماحول میں بنتی ہے وہ الگ سے نہیں بنتی. اب ویسے جیسے سب کو پتا ہے رمضان کا روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اپنے اپنے یعنی شرائط کے ساتھ، اور دیگر معاملات سنتوں کا بھی نام سنت سنت بچپن سے سنا تھا کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، نصیب نہیں ہوتی تھی، لیکن اجتماعات میں آئے تو اجتماعات کی برکت سے داڑھی رکھی اور اچھی صحبت، یہ تو قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں اس کے فضائل موجود ہیں، بری صحبت سے بچنے کے قواعد قرآن پاک میں موجود ہیں، تو اچھی صحبت تو اجتماعی اعتکاف کا مین حصہ ہے، وہ نصیب ہوتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت کی برکتیں ملتی ہیں. انشاءاللہ اس سے فائدے کا پہلو غالب رہے گا. اجتماعی اکیلا کرے گا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ جو صحبت کی برکت ہے وہ نہیں ملے گی. تو اس میں اچھی اچھی نیتیں بھی کرنی چاہیے اجتماعی اعتکاف میں، عاشقان رسول کی صحبت ملے گی، علم حاصل کروں گا، عبادت کروں گا، علماء کی زیارت کروں گا، مسلمانوں کی زیارت کرتا رہوں گا، ان کو سلام کرتا رہوں گا، موقع کی مناسبت سے ملاقات کی سعادت حاصل کروں گا، مسلمانوں سے مسئلہ پوچھوں گا، سنت پوچھوں گا، دعائیں یاد کروں گا، دیر و ساری جو بیانات میں نے نیتیں کی تھی تقریباً وہ سب نیتیں اس میں آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں کہ یہی اس میں یہاں حاصل ہوگا. کم کھاؤں گا، کم سوؤں گا، کفل مدینہ لگاؤں گا. مسجد میں کم بولنے کی عادت ڈالنا زیادہ آسان ہے، جس طرح آپ باہر ہم باتیں کرتے ظاہر مسجد میں خوف رہتا ہے دنیاوی بات کرنے سے، تو اس طرح انشاءاللہ عزوجل اچھی اچھی نیت کریں گے اپنی اصلاح کی کہ میں نیک بن کر یہاں سے جاؤں گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک مبلغ مائک پر اجتماع میں کئی کئی گھنٹوں کے بیان کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن کسی ایک اسلامی بھائی پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے وہ اپنے پاس مواد نہیں پاتے اور اس طرح انفرادی کوشش کا ذہن نہیں بن پاتا، اس معاملے میں براہ کرم رہنمائی فرمائیں.
آپ کے سوال میں جواب موجود ہے. کئی کئی گھنٹے بیان کرنے میں کامیاب ہو جاتے اور انفرادی کوشش کرنے کے لیے ان کے پاس مواد نہیں ہوتا، سوال میں جواب موجود ہے نا. اس کے پاس مواد ہے جب ہی تو کئی گھنٹے بیان کر رہا ہے، یا تو مائک کا محتاج ہے بولنے کے لیے یا کثیر اجتماع کا محتاج ہے. تو جو بیان وہ مائک میں کر رہا ہے 150 آدمی اسلامی بھائیوں کے سامنے، وہ اکیلے میں ایک کے سامنے کرے اور اس پر انفرادی کوشش کرے. انفرادی کوشش کے لیے اپنا ذہن بنائیں اور اپنے اندر ملنساری پیدا کریں کہ ملنساری جو ہے انفرادی کوشش کی روح ہے. اچھی طرح پرتپاک سے ملے، پرتپاک ملیں گے تو وہ آپ کی طرف مائل ہوگا، پھر آپ اس کو موقع کی مناسبت سے سنتیں بتائیے، انشاءاللہ وہ آپ کے مزید قریب آئے گا. پھر قافلے کی ترغیب دلائیں، قافلے میں سفر کرنے کے فضائل چند رٹ لیں، چند حکایات رٹ لیں جس میں رائے خدا میں سفر کرنے کے فضائل ہو، واقعہ ہو، وہ اس کے سامنے موقع کی مناسبت سے بیان کریں گے، انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی اور انفرادی کوشش کا ذہن بھی بنے گا آپ کا. لیکن بعض ایسے ہوتا ہے کہ بےچارے ملنسار نہیں ہوتے، ہر وقت ان کا منہ جو پھولا ہوا رہتا ہے، وہ نہیں کر سکتے انفرادی کوشش، تو ان کو ملنساری کی عادت بنانی چاہیے اور انفرادی کوشش کا ذہن بنانا چاہیے. اب یہ فطرت ہوتی ہے بعضوں کی، بات بہت ملنسار ہوتے ہیں، بیان کرنا نہیں جانتے، انفرادی کوشش میں ماہر ہوتے ہیں. تو یہ ذہن یوں کر کے ہی ذہن بنائے، یہ نیت کر کے کہ انفرادی کوشش کرنا ہر نبی کی سنت ہے، ارے ہر نبی نے انفرادی کوششیں کی، پہلے یہ کون سے مائک لگے ہوئے تھے اور سب کے ساتھ بڑے اجتماع کہاں ہوتے تھے، انفرادی کوشش کرنا ہر نبی کی سنت ہے، صحابہ کرام نے دھوم دھام سے انفرادی کوشش فرمائی، اولیاء اللہ نے بڑی سختیاں برداشت کرنے کے باوجود انفرادی کوششیں فرمائی، انفرادی کوشش تو لازمی 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 فرمائی.
فاللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحدیث.
پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ سوتے وقت ہمیں کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے.
دعائیں پڑھ کر سوؤں گا، آیت الکرسی، سورہ اخلاص وغیرہ جو اوراد ہیں وہ پڑھ کے سوؤں گا، سنت کے مطابق حصار پڑھ کے سوؤں گا، سورہ اخلاص، فلق، ناس دم کر کے، قبر میں لیٹنے کو یاد کروں گا، نیند کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا. مین یہ عبادت پر قوت حاصل کرنا، اس لیے کہ اگر آدمی مسلسل جاگے تو نماز میں کیا اس کو سچکا پڑے گا، سمجھ ہی نہیں آئی، نیند بھری ہوگی، جب سو کر فریش ہو جائے گا تو نماز میں دل لگے گا. اور دوسری عبادتوں میں قصب حلال کے لیے بھی جد و جہد کرنے کی قوت پیدا ہوگی. جاگنے کی دعائیں بھی پڑھوں گا، با وضو سوؤں گا، رہے نصیب، سنت کے مطابق سوؤں گا، مدنی انعام کے مطابق چٹائی پر سوؤں گا، سنت بخش چراہ میں رکھ کے سوؤں گا، سبحان اللہ، تجدید ایمان و توبہ کر کے سوؤں گا، تہجد کے لیے سوؤں گا، عشاء کے بعد تہجد کے لیے سونا شرط ہے، گناہ سے بچنے کے لیے سوؤں گا، کیونکہ وہ جب سویا رہے گا، جو جاگ رہا اور گناہ سے نہیں بچ پاتا اس کے لیے سونے ہی میں عافیت، امام غزالی نے اس پر لکھا ہے کہ فرائض کے بعد سویا پڑا رہا، گناہ سے بچا رہے گا. سبحان میں نے جاگ دیا نئی دید ہوں گی، میں نے سو کے عید منا لین دے، الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، تو اس لیے سو رہا ہوں کہ نیند میں دیدار ہو جائے. بڑی نا مدنی نیت ہے، ذکر اللہ کرتے کرتے سوؤں گا، کھلے آنکھ چلے آگے
میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ، پل پل لے آنا، کہتے
سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ساری نیتیں ہوں گی، ہر قدم پر اتنی نیکیاں ملتی رہیں گی نیت کی انشاءاللہ، بارہ پندرہ جو بھی نیتیں کی ہیں تو بارہ پندرہ نیکیاں انشاءاللہ ملتی رہیں گی، پھر ایک نیکی کی دس نیکی ہے. تو مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے چٹائی پر سوؤں گا، جبکہ چٹائی پر سونے کی واقعی نیت ہو، اب ہوئی نرم 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 گدیلا تو پھر کہ میں جب چٹائی پر سوؤں گا تو پتہ بھی ہے کہ سوؤں گا گدیلے پر، تو یہ نیت تو پھر فضول ہوئی. نیت وہ جو دل میں ہے کہ یہ کروں گا میں، تے فائنل یہ کروں گا، وہی نیت نیت کہلائی ہے، ورنہ پھر نیت نہیں کہلائی ہے. الحمدللہ باوضو سوؤں گا، سبحان اللہ، سنت کے مطابق سرما لگا کر سوؤں گا، پردے میں پردہ کر کے سوؤں گا، ہوشیار نیند سوؤں گا، جس کے اختیار میں اس کو نیت کرنی چاہیے. اب جو جاگتے ہوئے بھی غافل ہو کیا بیچارہ ہوشیار سوئے گا، میں تو جاگتے ہوئے بھی غافل رہتا ہوں، لگا تکیہ گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے خواب غفلت پہ جگا دو یا رسول اللہ.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحدیث.
اگر کسی ایسے مقام پر ہے کہ جہاں قبلے کی کوئی علامت یا کوئی مسجد یا بتانے والا مسلمان نہیں تو وہاں کس طرح نماز پڑھے؟
تحری کرے، اپنا ظن غالب کرے کہ قبلہ کس طرف ہوگا. تو اب یہ کہ جبکہ کوئی مسلمان بتانے والا بھی نہیں ہے، اگر ذہن جم گیا کہ بھائی سیدھے ہاتھ کی طرف قبلہ ہے تو سیدھے ہاتھ کی طرف نماز پڑھ لے. اب دو اسلامی بھائی ہیں، ایک کا ہوا سیدھے ہاتھ کی طرف ذہن اور دوسرے کا ذہن بنا کہ نہیں نہیں قبلہ الٹے ہاتھ کی طرف ہے، تو اس کا ذہن بالکل غالب ہے ظن کہ سیدھے ہاتھ پر ہونا چاہیے، تو یہ سیدھے ہاتھ پر پڑھے اور یہ الٹے ہاتھ پر رک کر کے پڑھے. اگر یہ کریں گے کہ بھائی سیدھے ہاتھ والے جس طرف پڑھ رہا اور تحری نہیں کی اور اس کی دیکھا دیکھی اس نے سیدھے ہاتھ کی طرف پڑھ دیا تو سیدھے ہاتھ والے کی تو ہو گئی نماز، جس نے دیکھا دیکھی پڑھا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس نے تحری نہیں کی۔ تو اس لیے ہر ایک کو اپنی اپنی تحری اپنے اپنا تصور کرنا ہے، جس طرف ذہن جم جائے اس طرف اس کے لیے قبلہ ہے۔ حتیٰ کہ دوران نماز جیسے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف نماز پڑھ رہا تھا، ایک رکعت پڑھ بھی چکا ہے اور پھر ذہن بنا کہ نہیں نہیں یہ قبلہ تو الٹے ہاتھ کی طرف، تو الٹے ہاتھ کی طرف گھوم جائے، پھر بولا کہ نہیں نہیں قبلہ تو بالکل پیٹھ کی طرف ہے، تو اب تیسری رکعت میں پہلے پیٹھ کی طرف گھوم گیا۔ تو اس طرح چاروں طرف بھی اگر یہ نماز کے دوران گھومتا رہے گا کہ نماز ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
مرشدی ارشاد فرمائیے کہ بسا اوقات اسلامی بھائی مدنی کام کرتے کرتے ہوئے سست ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیں کہ سستی بھی نہ ہو اور استقامت مل جائے۔
پھر دعا مانگتا رہے، اس کے فضائل پر غور کرتا رہے، تو فضائل کی وجہ سے چستی آتی ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، بیانہ سنتا رہے اور مسلسل کام کرتا رہے اور اپنی عادت بنا لے، تب بھی انشاءاللہ استقامت ملے گی۔ عادی ہو جائے گا جب تو انشاءاللہ سستی کم ہوگی۔ مدنی قافلوں میں سفر ہر مہینے 3 دن کم از کم لازمی کریں تو اس سے بیٹری چارج ہو جایا کرے گی، پھر سستی انشاءاللہ دور ہوتی رہے گی۔ روزانہ فکر مدینہ کا ذہن رکھے اور بناتا رہے، فکر مدینہ کرتا رہے، اس سے بھی انشاءاللہ چستی آئے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
بابا جان، آپ کی زندگی میں ایسے کون سے مواقع آتے ہیں کہ جس میں آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں؟
سفر مدینہ۔
پاپا سب کو چل مدینہ فرما دے۔
رمضان المبارک کا اعتکاف، بالخصوص رمضان کا مہینہ بھی اور بالخصوص اعتکاف اور جشن ولادت ربیع النور شریف، تین مواقع پر زیادہ دل خوش ہوتا ہے۔ صحیح خوشی تو بس اس وقت حاصل ہوگی کہ جب قبر میں ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہو گئے۔ حقیقی شادی بھی وہی ہے، حقیقی عید بھی وہی ہے، ایمان سلامت ہو، قبر میں امن قائم ہو، محبوب کے جلووں میں پڑے رہے، ورنہ ابھی جب تک روح بدن کے اندر ہے بالکل خطرے میں گھرے ہوئے، پتہ نہیں ایمان سلامت رہے گئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔